أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف السجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصراً حج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کی جائیں گی. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر، جو صاحب استطاعت ان پر فرض رکھی ہے. جب کوئی شخص دین میں داخل ہوتا ہے تو چار عبادتیں ایسی ہیں جو اس پر فرض ہیں، چار عبادت. اس میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چار عبادت اس پر فرض ہو جاتی ہیں. لیکن پھر اس کے اپنے اپنے مسائل ہیں، نماز کے اپنے ایک مسئلے ہیں، روزے کے اپنے ایک مسائل فقہ میں موجود ہیں، زکوٰۃ کے اسی طرح حج کے بھی مسائل تفصیل کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. عضو حدیث اگر اس کا شرعی معنی پڑھیں، عضو لغت اس کا شرعی معنی پڑھیں، لغوی معنی، تو حج کہتے ہیں قصد یا ارادے کو. حج کا جو لفظ ہے یہ عربی لغت میں قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، اور شریعت مطہرہ میں اس کے اگر شرعی لغوی شرعی معنی دیکھے جائیں تو شریعت مطہرہ کے نزدیک حج کی تعریف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اعمال مشروع کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا اور قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جو جس طریقے سے حج کیا جاتا ہے اس کو حج کہتے ہیں. تو اس کا جو لغوی معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ قصد اور ارادے کا ہے ابتدائی چیز. تو یقیناً ہم ساری عبادات میں ایک چیز، بہت کامل چیز دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت ہم نے کرنی ہے، نماز کا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، خود حج کا کرنا ہے، اول چیز ارادہ ہے. اگر ارادہ اور نیت انسان درست کر لے اور پہلا قدم اٹھا دے تو بالکل پروردگار عالم اس کو توفیق دے دیتا ہے. اور اگر صرف سوچتا ہی رہے اور اپنے طور پر خیالات کا تانا بانا ہی بنتا رہے اور پہلا قدم ہی نہ اٹھائے تو ایسے لوگوں کو توفیق بالعموم نظر نہیں آتی کہ ملتی. تو لہذا کوئی بھی عبادت، چاہے وہ جس کا تعلق نوافل سے کیوں نہ ہو یا فرائض سے ہو، سب سے پہلے ارادے قصد کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب ارادے میں انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے تو پھر احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ پروردگار عالم اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے اور بلاخر پھر وہ عمل سے عمل کر لیتا ہے. پہلے اب حج کا جو قصد کا معنی میں نے آپ کو بتایا، تو حج کا معنی قصد کرنا کہتے ہیں. حج الیانا فلان، یعنی ہمارے پاس آیا، پھر اس کا استعمال مکے کی طرف حج احکام کو ادا کرنے کے لیے قصد پر بولا جانے لگا. حج بیت اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی حج شرعی یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کا قصد کرنا، جو اعمال مشروع سے بجایا لایا جائے گا، خواہ وہ فرض ہوں یا سنت ہوں. یہ معنی بیان کیا لسان العرب، ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ معنی حج کا بیان کیا گیا. جس طرح ہر چیز کی شرائط موجود ہوتی ہیں اور ان شرائط کے بغیر کوئی کام اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اسی طرح حج کی بھی شرائط موجود ہیں جو فقہ کی کتاب میں درج ہیں. بنا پہ حج کی جو فقہ نے شرائط لکھی وہ یہ ہیں کہ پہلی شرط حج کی یہ ہے کہ مسلمان ہونا. یہ تمام عبادت کی پہلی شرط ہے. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا. مثال کے طور پر بعض عبادات ہمارے ہاں کی ایسی ہیں نا، زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اگر کوئی کافر پیسہ نکال دے کہ جی مسلمان نکالتے ہیں، میں بھی خیر و برکت کے لیے نکال دیتا ہوں، شاید مجھے برکت ہو جائے، تو چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا نہ تو وہ زکوٰۃ کہلائے گی نہ ہی اس کی برکات اس کو حاصل ہوں گی. تو لہٰذا کوئی بھی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ تمام عبادتوں کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اوپر ایمان کا لانا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ عبادات کا شروع ہوتا ہے، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پھر دوسری شرط ہے بالغ ہونا. یہی وجہ ہے کہ بلوغت سے پہلے جو بھی بچے چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ روزے کا رکھنا ہے، چاہے وہ حج کا کرنا ہے یا دوسری عبادات ہیں، چونکہ ابھی وہ فرض کے مکلف ہی نہیں ہوئے، فرض ان کے اوپر آیا ہی نہیں، نتیجتاً وہ اگر بلوغت سے پہلے جو عبادت کریں گے وہ نفلی عبادات کہلاتی ہیں، فرائض عبادت وہ نہیں کہلاتی. اس کے بعد تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی ہوش و حواس رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو. اس لیے کہ عبادت میں عقل کا بہت دخل ہے، عقل کا. یہ جو شخص عبادت کر رہا ہے اس کو یہ تو معلوم ہو کہ وہ کون سی عبادت کر رہا ہے، کس وقت کی عبادت کر رہا ہے، آیا اس پر فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، کون سی عبادت. لہذا جب اس کے پاس یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور پھر وہ ان تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہوئے جب کرتا ہے تو یہ عبادت سے اس کو نتائج بھی ملتے ہیں، اس کے اوپر سے فرض بھی ساقط ہوتا ہے اور وہ ڈھنگ اور طریقے سے کرتا بھی ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر بعض دفعہ مسجد میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے مسجد میں آ جاتے ہیں جو عقلی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی نقل کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے ہاتھ باندھا انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے، آپ نے رکو کیا انہوں نے بھی رکو کر لیا، آپ نے سجدے میں گئے وہ آپ کو دیکھ کے سجدے میں چلے گئے. اب وہ عبادت نہیں کر رہا، وہ آپ کی نقل کر رہا ہے، وہ آپ کی نقل کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ دیکھ کر ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے. تو لہٰذا عقل کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ ہو کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے کون سے وقت کی ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے، اب اس کو کیا پڑھنا ہے، کن چیزوں سے اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے اس کی عبادت برقرار رہے گی. لہٰذا عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں جب ہم عقل کی بحث کرتے ہیں اور عبادت میں عقل کو ایک شرط گردانتے ہیں، یہ نماز کی بھی یہی شرط ہے، روزے کی بھی یہی شرط ہے، تمام عبادتوں کی ایک کامن شرط ہے عقل. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بعض دفعہ بڑے افسوس سے اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ عقل کا استعمال ہم بالعموم عبادات میں کم کرتے ہیں بنسبت دنیا کے. مثال کے طور پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تھوڑے مسائل کو پڑھ لیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم یاد کر لیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جناب جن کو دعائے قنوتی نہیں یاد، بس وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا، تین دفعہ کل اولاد پڑھی، ایک دفعہ پڑھی اور گزارا کر لیا. تو یہ جو عقل اللہ نے دی ہے اور جو عبادت کی شرط دی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف یہ جان لو کہ اب ظہر کا وقت آ گیا اور اب مغرب کا وقت آ گیا اور اب نیت باندھ لو اور اب مسجد کے ساتھ، بلکہ اس عقل کا استعمال حافظے کے طور پر بھی ہوگا، مسائل کو یاد کرنے کے طور پر بھی ہوگا، چیزوں کی باریکیوں کو جاننے کے طور پر بھی ہوگا، اس عبادت کا فہم و فراست، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس میں جو تدبر ہے، اس کی جو فقاہت ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یعنی یہ عقل دراصل میں عبادت کے لیے استعمال کی جائے گی، نہ کہ صرف یہ جاننے کے لیے کہ اب ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر بات نہیں، بلکہ عقل اگر عاقل کی شرط رکھی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھا جائے، اس میں غور کیا جائے اور عبادت کو پوری تدبر کے ساتھ اور پوری غور و فکر کے ساتھ جب کیا جائے گا تو یقیناً عبادت پھر سمجھ میں بھی آئے گی. اس کے بعد جو شرط رکھی گئی وہ دار الحرب میں اگر کوئی شخص ہو تو اس کو اس کی فرضیت کا علم ہو. دار الحرب اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کفر کا غلبہ ہے، کفر کا غلبہ ہے، مسلمان حکومت نہیں، جنگ ہے، جنگ کی کیفیت ہے، صورت حال ہے، نہ اسلامی قوانین ہے، نہ اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی احکام ہے. تو ایسی جگہ پر رہنے سے بعض اوقات انسان کے پاس علم نہیں پہنچ پاتا، صحیح نالج نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ مساجد کی قلت ہوتی ہے، درس کی کمی ہوتی ہے، کتابیں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ حج فرض ہوا یا نہیں ہوا، اس پر روزے فرض ہیں یا نہیں. تو لہٰذا اگر ایسے مقام پر رہتا، اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں جو روس میں جو 75 سال جو نظام رہا، کمیونزم رہا، مسلمانوں کو اسلامی نام رکھنا منع تھے، مساجد تعمیر نہیں کر سکتے تھے, اسلامی شعار نہیں اپنا سکتے تھے, لیکن بس اللہ جس کو بچا کے رکھے انہوں نے کوشش کی, اپنے دین کو بچایا بھی. لیکن بہرحال ایسی اگر صورتحال جہاں پر ہو تو ایسے شخص کو اگر نہیں معلوم تو یقیناً پھر اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے تو یہ اس کی ایک شرط ہے کہ اس کو حج پہ جانا ہوگا. پھر ایک اور شرط حج کی یہ ہے, آزاد ہونا. اب غلامی تو تقریباً اس معاشرے سے ختم ہو چکی ہے اور اب غلامی تک ہے نہیں, لیکن جس زمانے میں یہ غلامی تھی اور لوگ باقاعدہ منڈیاں اور بازار لگتے تھے اور لوگ بکا کرتے تھے, تو اس وقت جو ایک اہم چیز تھی وہ تھی آزاد ہونا. کیونکہ اگر کوئی شخص آزاد ہے تو اس کے اوپر تو حج ہے, لیکن اگر کوئی شخص غلام ہے تو شرعی طور پر وہ حج نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو آزادی نہ مل جائے, جب تک کہ اس کو آزادی نہ مل جائے. اسی لیے جو قومیں غلام بن جاتی ہیں, جن قوموں پر دوسری قومیں تسلط جما لیتی ہیں, حکمرانی کر لیتی ہیں, جن قوموں کے ملکوں کو دوسرے ممالک غیر مسلم اپنے پنجہ غلامی میں لے لیتے ہیں, اس طرح ایک دو نہیں جتنے بھی لوگ ان کی غلامی میں ہوتے ہیں وہ دراصل میں حج جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے قوموں کی آزادی اور ملک کی آزادی بہت بڑا معنی رکھتی ہے. قوم اور ملک کی آزادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کا تعلق جہاں معیشت سے ہے, انسان کی آزادی سے ہے, وہیں دین سے بھی. بہت سے دینی احکام تو ایسے ہیں جو اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کی بہت آزادی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے, ہم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شرط, تندرست ہونا. تندرست ہونا مثلا تندرست, آپ جانتے ہیں کہ حج کوئی عام ایسی عبادت نہیں ہے, بڑی مشقت اس میں چاہیے ہوتی ہے, حج کے لیے بہت مشقت ہے. اور اس کے اندر اگر کوئی شخص اپاہج ہو, نابینا ہو, بازو اس پر نہ ہو, یعنی اس قسم کی معذوری ہو جو اس کو اپاہج میں داخل کر دے, تو یہ شخص تندرست میں شمار نہیں ہے, اور جو شخص اپاہج ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تندرست کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص بالکل تندرست تھا, بالکل ٹھیک تھا, حج اس پر فرض بھی تھا, مگر بعد میں اس نے حج تو نہیں کیا لیکن بعد میں اپاہج ہو گیا. مان لیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے وہ معذور اور اپاہج ہو گیا, اور جب وہ تندرست تھا, جب اس پر حج فرض تھا, اس وقت اس نے کیا نہیں. تو اب فقہ کی کتاب عالمگیری میں یہ مسئلہ اس طرح سے لکھا ہے کہ حج اس پر فرض رہے گا, لیکن چونکہ اب وہ معذور ہے, وہ کر نہیں سکتا, تو اب وہ اپنے بدلے کسی اور کو بھیجے گا, جس کو ہم حج بدل کہتے ہیں, جس کو ہم حج بدل کہتے ہیں, وہ کسی اور کو بھیج دے گا. پھر اس کے علاوہ ایک آخری شرط یہ ہے کہ سفر کے خرچ کا مالک ہونا. یہ بہت اہم شرط ہے, سفر کے خرچ کا مالک ہونا. بالعموم عام طور پر جب میاں بیوی عام طور پر حج پر جاتے ہیں تو شاید اس طرف ہماری نظر نہیں ہوتی, اس پیسے کا مالک ہم عورت کو بناتے نہیں ہیں. مالک بنانا شرط ہے, پہلے مالک بنائیں, اس کے بعد اس سے پیسے لیں اور جہاں جمع کرانا ہے کروا دیجئے. ہم کیا کرتے ہیں, پیسے اٹھائے اور جناب اٹھا کر جمع کروا دیجئے. ٹھیک ہے, اس میں یقیناً ایک وہ ہے کہ عورت کے کوئی اعتراض نہیں کرے گی, اور لیکن یہ شرط میں شامل ہے کہ پہلے اس کو پیسے کا مالک بنایا جائے گا اس عورت کو. جب وہ پیسے کی مالک بن جائے گی پھر وہ آپ کو دے دے, آپ اپنے ساتھ اس کی رقم بھی جمع کروا دیجیے. تو یہ ایک اہم شرط جو حج میں ہے کہ جو شخص حج کرنے جا رہا ہے اس کو پیسے کا مالک بنایا جائے. یا کسی کو حج اگر ہم کروا رہے ہیں تو صرف اس کو کہہ دیا بھائی آپ حج کی تیاری کر لیں, سارے ڈاکومنٹس کاغذات اور سارے پیسے ہم نے خود جمع کروا دیے, اور اس کو کہہ دیا آپ تیاری کر لیں. نہیں, پہلے اس کو مالک بنایا جائے گا. جیسے زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس کو پیسے کا مالک بنا کر دیں. ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے آٹے کی بوریاں اس کے گھر میں ڈلوا دیجیے اور جی میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. کیونکہ زکوٰۃ میں مالک ہونا شرط ہے, پیسے کا مالک ہونا شرط ہے. آپ اس کی مرضی پر چھوڑیں, ثواب دید پر چھوڑیں. ہاں اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے, مجھے آٹے کی ضرورت ہے, مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے تو آپ لا دیجئے, وگرنہ اس کو مالک بنانا شرط ہے زکوٰۃ میں بھی. اور اسی طرح حج میں بھی جو شخص حج پر جا رہا ہے یا تو وہ پیسے کا مالک ہوگا یا جس کو بھیجا جا رہا ہے پہلے اس کو مالک بنایا جائے گا, اس کے بعد وہ حج پر جائے گا. یہ شرائط ہیں آج جو حج کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب مختصراً اس میں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں. حج کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ, اس کی بڑی زبردست فضیلتیں ہیں اور یہ ساری بڑی مستند احادیثیں ہیں. امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا گویا آج ہی کے دن وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. معصوم بچہ ہے, وہ بالکل پاک ہوتا ہے, اسے کوئی حساب نہیں کچھ نہیں جناب, وہ تو جنت کے باغوں میں اڑتا پھرے گا. ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرمایا. ایک اور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ حاجی کو بخش دیا جاتا ہے اور اسے بھی جس کی حاجی مغفرت چاہے. یعنی حاجی کی تو مغفرت ہو ہی گئی, لیکن اگر حاجی کسی کے لیے دعا کرے گا, اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, جس کی مغفرت کی دعا مانگے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. لہذا احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو, کہا کہ یا رسول اللہ عمرے کی اجازت چاہتا ہوں, تو اجازت دے دیجیے قربان جائیے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اچھا بھائی اجازت دیتا ہوں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, کیا زبردست. تو لہٰذا اس میں قطن یہ نہیں دیکھنا چاہیے, چھوٹا بڑا کوئی بھی کسی بھی وہ, اگر وہ ایک ایسے مقدس مقام پر جا رہا ہے تو ضرور اس کے سامنے یہ باب معاملہ ضرور رکھیں کہ بھائی بس آپ کی خیریت مطلوب ہے, اور دوسرا ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا ہم جس مقام پر آپ جا رہے ہیں. تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر زیارت کرنے والے کا اس پر حق ہے کہ جس کی زیارت کو جاتا ہے, ان حاجیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں دنیا میں عافیت و آرام عطا کروں گا, اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا. یعنی اس حدیث میں یہ پتہ لگا کہ زیارت کے لیے مکہ اگر جا رہا ہے تو اللہ پر تو حق ہے ہی, مگر چونکہ خانہ کعبہ جا رہا ہے, خانہ کعبہ پر بھی حق بن گیا کہ وہ حاجی کی مغفرت کی دعا کرے گا. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کہ مسجد منا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں میں حاضر ہوا. ایک انصاری اور ایک ثقفی, یہ قبیلے کے قبیلے, ایک ثقفی نے حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ ہم پوچھنے حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں از خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو, اور اگر چاہوں تو میں نہ بتاؤں, تم خود ہی سوال کر لو. یہ دو انصاری ثقفی آئے, فرمایا میں بتاؤں یا تم بتا رہے ہو, مجھے معلوم ہے تم کیا پوچھنے آئے ہو. ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے. ارشاد ہوا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اگر کوئی شخص گھر سے بیت اللہ شریف کا قصد کرے تو اسے کتنا ثواب ہوگا. گھر سے, یقیناً گھر سے ہی نیت ہوتی ہے, قصد کرنا, ارادہ کرنا یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ جناب آپ ہم باہر گئے اور احرام خریدا اور عمرے پہ چلے گئے, اور اب تو جیسے حالات ہیں تین تین چار چار مہینے چھ چھ مہینے پہلے پیسے جمع کروائیے یہ کروائیے, تو اس حکومت نے تو بہت ثواب بڑھا دیا ہے ہمارا حج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, قصد اور ارادہ چھ چھ مہینے پہلے کروا دیتی ہے. تو کیا گھر سے کتنا ثواب ہوگا, تو کتنا ثواب ہوگا, اور طواف کے بعد دو رکعت میں کتنا ثواب ہے, اور یہ کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا کتنا ثواب ہے, عرفہ کے شام کے وقوف میں کیا اجر ہے, قربانی میں طواف افادہ میں کیا ہے اجر و ثواب ہے. اس شخص نے سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بخدا میں اسی لیے حاضر ہوا تھا اور یہی سوال کرنا چاہتا تھا. ارشاد فرمایا تو گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک خطا مٹا دی جائے گی. اب جس کا جتنا فاصلہ ہے حرم سے وہ اونٹ کے قدموں کا اندازہ لگا لے کہ کتنے قدم اونٹ اٹھا کر, مثال کے طور پر اگر آپ کراچی سے جاتے ہیں اور اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں تو اندازہ کر لیجئے اونٹ کتنے قدم اٹھائے گا اور کتنے رکھے گا. ہر ہر قدم کے وقت ایک نیکی دی جائے گی, ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. بہت پھر فرمایا اور یہ خطا مٹا دی, اور طواف کے بعد دو رکعت کا اجر یوں سمجھو کہ جیسے کسی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کروایا. اتنی پیاری بات, کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اگر کوئی شخص غلامی میں چلا جائے, اس وقت تو بڑی یہ ایک عجیب سی بات تھی غلام ہونا, اور کوئی شخص خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے اس کو آزاد کروا دے, یہ کہا جائے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ تو براہ راست اسماعیل علیہ السلام پر احسان ہو رہا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام یقیناً جو ان کی اولاد کے ساتھ مربت اور محبت کرے گی وہ ان کو ناکام و نامراد نہیں لوٹائیں گے. یہ اس کا ثواب ہے طواف کے بعد دو رکعت کا. پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی, 70 غلاموں کو آزاد کروانے کے برابر ثواب آخر, 70 غلاموں کو آزاد کروانے کے برابر ثواب آخر. اللہ, وقوف عرفہ کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر خاص تدلی فرماتا ہے اور ملائکہ پر تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہے. فخر اسی وقت ہوگا کہ جب فرشتوں کو بھی اس چیز کی معلومات ہو کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور وہ منظر دکھایا جائے, تو یہ وقوف عرفہ کے دن اس منظر کو فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے, سارے فرشتے دیکھتے ہیں, اور جب فرشتے حیرت سے اس منظر کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں گمان ہے ہمارا, اچھا بھی غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ خیال آتا ہوگا جب انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ اعتراض کیا تھا کہ پروردگار یہ تو فساد کرے گا, یہ تو فتنہ کرے گا, اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہے. اب پروردگار عالم یہ منظر دکھا کر کہتا ہوگا کہ دیکھو تم اپنے اعتراض کو دیکھو, لیکن اپنے اعتراض تمہارا اپنی جگہ, مگر اس میرے بندے کو دیکھو, تم نے جو اعتراض کیا تھا اس کے بالکل مخالف ہے, ہر بال پر گندا ہے, مٹی میں گرد آلود ہے, داڑھی پر گندا ہے, ایک ہی لباس ہے, ایک ہی آواز ہے, رو رہے ہیں, سسکیاں بندی ہوئی ہیں, آج ان کے ساری کر رہے ہیں, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں. اللہ فرمائے یہ تم یہ منظر دیکھو. پروردگار کہتا ہے جب یہ منظر دکھاتا ہے پروردگار, تو حدیث کے الفاظ ہیں, وہ منظر اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس منظر کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. فخر ایسی کوئی معمولی بات پر نہیں کیا جاتا. بچہ اگر امتحان میں بہت اچھے نمبر لے آئے تو فخر ہوتا ہے, اور اگر معمولی نمبر لائے بس پاس ہو جائے تو لوگ بس جی پاس ہو گیا بس کافی, لیکن اگر جناب جو بچہ پوزیشن لے آئے اخبار میں تصویر آ جائے تو ماں باپ کا سینہ تو بہت چوڑا ہو جاتا ہے. تو رب کسی عام ایرا گرا باتوں کی فخر نہیں کرتا, اس کا فخر کرنا بھی اس کی شان کے لائق ہے. یقیناً یہ منظر اتنا عجیب و غریب منظر ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے اس منظر پر فخر فرماتا ہے. دیکھو میرے بندے دور دراز سے پرگندہ اور غبار آلود حالت میں میری رحمت کی امید لیے ہوئے حاضر ہوئے, اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں اور بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں واپس جاؤ, میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس کی تم نے سفارش کی. کس کی؟ عرفات میں منا میں حاجی اپنے ساتھ سب کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کہا میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. نیز فرمایا کہ جمرات پر ہر کنکری مارنے کے بدلے اللہ ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے, اور کبیرہ گناہ بھی کون سا؟ جو ہلاک کر دینے والا ہو. ایک کنکری جب انسان مارتا ہے تو ایک کبیرہ گناہ وہ جو ہلاک کر دینے والا ہو. کبیرہ گناہوں کی اگر آپ بحث پڑھیں تو کبیرہ گناہوں کی تعداد پر علماء مطلب اس طرح متفق نہیں ہے کہ ایک کوئی تعداد بتا سکے, لہذا اس کی تعداد 7 سے لے کر 700 تک ہے. کبیرہ گناہوں کی جو مختلف بحث فقہاء نے کی ہے علماء نے, 7 سے لے کر 700 تک. فرمایا جو ہلاک کر دینے والا, اور قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور ذخیرہ ہے, اور سر کے بال منڈوانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے دیا جاتا, یعنی طواف کے دوران ہی پاکیزہ کر دیا جاتا ہے, پاک ہو رہا ہوتا ہے انسان. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ادھر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, اب آئندہ کے لیے جو عمل کرنا ہے کر. ایسے پیچھے ہاتھ رکھتا ہے تو محبت سے کوئی آ کے پیچھے ہاتھ رکھے, بڑے ہاتھ رکھ دیتے ہیں پیچھے, بزرگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں پیچھے آ کے, کہ تیرے سارے گناہ معاف پروردگار عالم نے کر دیے ہیں, جو گناہ کرنا ہے جو عمل کرنا ہے وہ کر. مراد کہ اب تیری نئی زندگی شروع ہوئی ہے, تجھے پاکیزہ کر دیا گیا ہے, اب اپنی زندگی کو داغدار نہ ہونے دے، اب اپنی زندگی پر کسی قسم کا الزام نہ آنے دے، اپنی سیرت کی اپنی سیرت کو ایسا صاف و شفاف رکھ جس طرح اجلا ہوا احرام پہنا ہوا تو ہے، یقیناً حج کے بعد تو اتار ضرور دے گا مگر اس کو اپنی روح پر سے کبھی بھی مت اترنے دینا، بس یہ سمجھ اب قیامت کے تک تو اس احرام میں زندگی تجھے گزارنی ہے، اور جس طرح احرام میں تو تمام گناہوں سے بچتا رہا، تمام برائیوں سے بچتا رہا، تمام عیبوں سے بچتا رہا، بظاہر یہ کپڑا تیرے تن سے ضرور جدا ہو جائے گا لیکن تو نے اس کو اپنی روح پر ہمیشہ لپیٹ کے رکھنا ہے، ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے، اب اس کے بعد تیری زندگی تیری شخصیت کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح تو حرم میں ہوتا تھا، جس طرح تو سعی کے درمیان صفا و مروہ میں ہوتا تھا، جس طرح آب زمزم پیتے وقت یہ خیالات تھے، جس طرح تو عرفات کے میدان میں تیری سوچے تھی، جس طرح تو منا میں ہوتا تھا، جس طرح تو مزدلفہ میں عبادت کرتا تھا، بس یہ ساری کیفیات کے جمود کو، اس ساری کیفیات کے تاثر کو اپنے اوپر سے اترنے مت دینا، رب تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اب آگے تیری زندگی ہے تو اپنے وعدوں پر قائم رہے، اب آگے تیری زندگی ہے تو اپنے وعدے پر قائم رہے۔ بس ایک آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے تلبیہ سے متعلق، جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، یہ میں نے جمعے کے دن اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے، اعلان نہیں ہے، اعلان تو ہو گیا، ہم جو دیتے ہیں جی اس کا جواب دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ اس کا جواب ہے، اس کے متعلق ایک حدیث امام مسلم امام بخاری کی، اور یہ تفسیر روح البیان میں آئی، کیونکہ اس میں ایک عقیدے کا بھی مسئلہ موجود ہے، اس لیے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ لوگوں میں اعلان حج کر دو، عرض کی اے میرے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کام اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ پھر آپ صفا پر یا کوہ ابو قبیس قبیس پر مقام ابراہیم پر چڑھے، بلند ہوئے، اور وہ اتنا بلند ہوا کہ پہاڑی کی بلندی تک اونچا ہو گیا، مقام ابراہیم جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کی تھی، اس پتھر میں خاصیت یہ تھی کہ وہ جتنا آپ کو اونچائی چاہیے ہوتی تھی وہ اتنا اونچا آپ کو لے جاتا تھا، یعنی جس کو آپ جدید شکل میں ٹھیک ہے لفٹ کہہ لیجیے، لفٹ ہے کہ آپ اس کے سیڑھی پہ تو آپ کو ہمیں چڑھنا پڑتا ہے نا، لفٹ پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ہمیں اوپر لے جاتی، تو یہ پتھر تھا، یہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک سہولت دی تھی، تو اس کے اوپر اونچا ہو جاتا ہے، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی، آپ نے اپنی انگلیاں جیسے مؤذن اذان کے وقت ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور اپنا چہرہ چاروں طرف پھیرا اور اعلان کیا، چاروں طرف اعلان کیا، اعلان لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے پروردگار نے ایک گھر آباد کیا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، آؤ کعبے کی طرف، اپنے رب کی پکار کا جواب دو اور اس کے گھر بیت اللہ کا حج کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے اور دوزخ کی آگ سے پناہ مل جائے۔ آپ کی اس آواز کو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز نے سنا، جس نے بھی یہ آواز سنی اس نے یہ کہنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ صدا جہاں جہاں جا رہی تھی اس وقت منظر یہ تھا کہ ہر جگہ سے واپسی میں اس کے جواب میں یہ آواز صدا بلند ہو رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ سب سے پہلے اس آواز کا جواب دینے والے دنیا میں اہل یمن کے لوگ تھے، لہذا زیادہ حج یہی کرتے ہیں یمن کے لوگ، اسی لیے حدیث میں آیا کہ الایمان یمن، اور یعنی ایمان یمن میں ہے، اور یمن کی بزرگی کے لیے یہی امر کافی ہے کہ اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہوا یمن سے پاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہوا یمن سے پاتا ہوں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا ایک مرتبہ جواب دیا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو یا تین یا زیادہ مرتبہ جواب دیا وہ اتنی ہی دفعہ حج کی سعادت حاصل کرے گا، حج کی سعادت حاصل کر پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ان لوگوں نے بھی دیا جو ابھی اپنے آبا و اجداد کی پشت میں تھے, پیٹھ پشت, اور ان لوگوں نے بھی دیا جو اپنی ماؤں کے رحم میں تھے. گویا عالم ارواح میں بھی آپ کی آواز گونجی. جو ولادت ہونے والے تھے, ماؤں کے رحموں میں تھے, انہوں نے جواب دیا. جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھیں یا ہوئی تھیں, اولاد نہیں تھی, ان کی پشت میں جو اولادیں موجود تھیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک کتابوں میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ یقیناً نو ماہ ہوتا ہے, لیکن باپ کی پشت میں 25 اور 30 سال رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت کیوں بہت ضروری ہے اور بہت اچھی ہے, کہ باپ کی پشت میں اکثر جو خیالات کی گروتھ ہے وہ باپ کی پشت میں ہوتی ہے. اسی لیے اگر پاکیزہ سیرت رہے گی, پاکیزہ خیالات رہیں گے, پاکیزہ زندگی گزارے گا, تو اولاد بھی نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے, اولاد بھی بہتر پیدا ہوتی ہے, اولاد بھی متقی اور نیک پیدا ہوتی ہے. اور اگر جوانی کا وقت لہو لہاب میں گزار دیا, برے عیبوں میں کفتاموں میں گزار دیا, تو اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں صرف نو ماہ اور باپ کی پشت میں 25, 30 اور 30 سال, جتنے سال میں بھی شادی ہوئی, اتنے عرصے باپ کی پشت میں اولاد جوان ہوتی بڑھتی ہے. تو یہ اسی لیے اسلام سوچ کی پاکیزگی کی طرف بہت توجہ دیتا ہے کہ خیالات درست رکھو اور بہتر رکھو. فرمایا پھر عالم اروا میں جو بھی دنیا میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی آواز کو سنا. اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بیان کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں. خلاصہ کلام یہ کہ دراصل تلبیہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں کہا گیا. اس کو ہر حاجی نے سنا, اس کو ہر حاجی نے سنا. غور سے سماعت فرمائیے اس بات کو. اس کو ہر حاجی نے سنا, یعنی جو ماؤں کے پیٹ میں تھا, جو باپ کے رحم میں تھا, یا عالم اروا میں تھا. اور آج تک جن لوگوں نے بھی اس کو سنا وہ حج کر رہے ہیں, حج کرتے چلے آ رہے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ابھی ولادت ہوئی نہیں, جو ابھی پیدا ہوا ہی نہیں, دنیا میں آیا ہی نہیں, اس نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دے, پکار کا جواب سنا, اعلان سنا اور جواب دے دیا. اور اگر ہم یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہیں تو حضور سن نہیں رہے. یعنی میں نے سن لی ابراہیم 4500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پکار, آپ میں سے جو حاجی بیٹھے ہیں اس نے سن لی. ہمیں اللہ حق کی توفیق دے تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی سنی تھی. ہم سن لیں عالم اروا میں اور 4000 پہلے کی پکار, ماؤں کے پیٹ میں بچے سن لیں جو آنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پکار, باپ کی پشت میں آواز ابراہیم علیہ السلام کی سن لیں, اور یہاں سے اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں, نہیں یہ تو غلط بات ہے, یہ تو حضور تو نہیں سماعت فرماتی ہے. آپ کیوں کیسا اتنی سماعت, اتنی عجیب سی بات, ایسا عقیدہ. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتم خیر فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. اے میرے پروردگار عالم, ہم نے ایک صحیح کی ہے یہاں پر بیٹھ کے, کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ جس چیز سے محبت ہو اس کا تذکرہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ہم نے حج کا تذکرہ کیا ہے. اے میرے پروردگار عالم, اس تذکرے کے تو فعل ہمیں بھی اس حج کی سعادت سے بہرہ مند فرما دے. پروردگار عالم اپنی ان نشانیوں کو ہماری آنکھوں سے منور فرما دے جہاں پر تیرے رسول اکرم اور تیرے صحابہ, تیرے انبیاء علیہم السلام نے وقت گزارا ہے. اے میرے پروردگار عالم اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے پروردگار عالم ریاض الجنہ کی ہوا حاصل فرما دے. اے میرے پروردگار عالم جنت البقیع جنت المعالی میں فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے پروردگار عالم ان حاجیوں کے طفیل ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ سعادت سے بہرہ مند فرما دے. اے میرے پروردگار جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے. اے میرے پروردگار عالم ان کے حج, ان حاجیوں کے حج کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے. پروردگار عالم عالم اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم پاکستان کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرما دے. پروردگار عالم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.